یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود بھیجے محمد و آل محمد انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہماری مجالس ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توفیق کی جو خدا خداوند عالم اور اولیاء خدا نے ہمیں عطا کی ہے ان مجالس ان محافل میں ہمارے آقا اور مولا اس فرش اعضا کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وجود سے مزین ہوں ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد اور اس امید کے ساتھ کہ ان مجالس میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد
اللہم صل علی محمد و آل محمد
اور آخر میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کائنات میں جہاں کوئی ذکر امام حسین یاد امام حسین مکتب امام حسین کے احیاء کے لیے کسی بھی عنوان سے کوشش کر رہا ہے خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد ایک دعا کے جو روایات کے اندر جس کی بہت زیادہ تاکید ہے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور میں ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد نماز صبح کے بعد اس دعا کی تلاوت کی جائے جسے دعا عہد کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے گی، جس طرح سے روایت میں آیا کہ انسان اگر 40 دن تک اس دعا کو صبح کی نماز کے بعد تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنہیں اپنے آقا اور مولا کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ جس کے اندر ہم خدا سے ایک عہد کرتے ہیں، ایک تجدید بیعت کرتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ ھذا فی یوم ھذا. یہ جو خداوند عالم سے ایک تجدید بیعت کیا جاتا ہے، اجدد کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک بیعت کی ہے، ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، ہم اس کی تجدید کریں ہر صبح. اور ما عشتو من ایامی، جب تک میری زندگی ہے میں تجھ سے اس تجدید عہد کرتا ہوں. عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی، وہ عہد کہ جو میری گردن کے اوپر ہے، وہ وفا کا عہد کہ جو مجھ سے لیا گیا ہے، میں اس کو تجدید کرتا ہوں. ہر صبح میں اور آپ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک عہد خداوند عالم کی بارگاہ میں ہیں، ولی خدا سے میرا اور آپ کا ایک عہد ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے میرے اور آپ کے شولڈر کے اوپر. بس ہر صبح جب میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں خدا سے اس وفا عہد کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید آج کے دن سے بہتر دن نہیں ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اس عہد کی تجدید کریں. کہ ایک طرف روز جمعہ ہے کہ جو ہمارے زمانے کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے محسوس، دن ہے. اور دوسرا 8 محرم کے جو عام طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر آقا ابو الفضل عباس کے جو وفا کی علامت ہے، وفا کا سمبل ہے، ان کی سے بھی منسوب ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں آج کے دن اور ہر دن، اللہم انی اجدد، ہم اس تجدید عہد کرتے ہیں، عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا، کہ یہ زائل نہیں ہونے والا، یہ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی گردن سے ہٹنے والی نہیں ہے. یا ہم اس عہد کو پورا کریں گے یا ہمارا شمار بے وفاؤں میں ہوگا خدا نخواستہ. اگر ہم نے اپنے زمانے کے ولی کے ساتھ جیسے حضرت ابو الفضل عباس اور ان کے انصار اور عوان اور ان کے ساتھیوں نے کیا تو ہمارا شمار ان کے پیروکاروں میں ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس عہد کی وفا نہیں کی، اس عہد کی مناسبت سے جو ہم پر رسپانسبلٹیز عائد ہوتی تھی اس کو پورا نہیں کیا، تو نعوذ باللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اپنے زمانے کے ولی کو ساتھ نہیں دیا، اور بے وفاؤں میں خدا نخواستہ ہمارا شمار ہوگا، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ کو کہا تھا، یا اہل الخدر والختل، کہ وہ لوگ کہ جو بے وفا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کی وفا نہیں کی، تمہارے کہنے پر، تمہارا آواز دینے پر، تمہارے پکارنے پر تمہارے زمانے کا ولی تمہاری بارگاہ میں آتا ہے، لیکن جب وفا کا وقت آتا ہے، جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو تم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، تمہارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور تم ثبات قدم نہیں دکھا پاتے. لیکن مجھے ثبات قدم، وہ اجتماع، وہ جو رسپانسبلٹی مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے ان مجالس کے اندر، جس زاویے کو، جس ڈائمینشن کو میں اور آپ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا اجتماعی پہلو ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط انڈیویجولی مجھے اور آپ کو اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنا ہے، بلکہ واقعی معنوں میں جس رسپانسبلٹی کو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے وہ رسپانسبلٹی اجتماعی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں اجتماع کر کے، ہمیں کلیکٹیولی اس کام کو انجام دینا ہوگا، تب جو ہے وہ مجھے اور آپ کو رزلٹ ملے گا. انڈیویجولی اگر میں اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کرتا رہوں کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، حقیقت کے اندر اس کام کو پراپر طریقے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی ایک دلیل کے طور پر وہ لیٹر کہ جو آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے شیخ مفید کے نام پر کو لکھا، کہ جو خود شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا اور ہمارے لیے ایک سند کے طور پر باقی ہے، اور ہم اس کا مطالعہ کر کے یہ لیسن لرن کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا رسپانسبلٹی ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنی. خیر اس لیٹر میں خود یہ پورا لیٹر جو ہے بہت انٹرسٹنگ لیٹر ہے کہ جس کا تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس لیٹر میں ایک جملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، میرا مولا اس جملے اس لیٹر کے اندر مولا نے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ ہمارے شیعوں کو یہ بتا دینا کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام ایکٹیولی اس دنیا کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر رہا. نہیں, اگر تشیع کو جو بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے, یقیناً آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہدایات اور ان کی رہنمائی, ان کی سرپرستی شامل حال ہے, تب یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. ورنہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں تھی ان کامیابیوں کو حاصل کرنا. یہاں پہ میرا مولا کہتا ہے کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں, اور اگر ہم تمہارا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا نہیں کر رہے ہوتے, دشمن تمہیں نابود کر چکا ہوتا, دشمن تمہیں فنا کر چکا ہوتا, تمہارے توانائی کے اندر موجود نہیں تھا کہ دشمن کا بے تک و تنہا مقابلہ کرو. بس آقا و مولا میں مجھ پر آپ پر نازل ہیں, آقا اور مولا ہماری حفاظت کر رہے, ان ماں باپ کی طرح کہ شاید بچے کو احساس نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, میں جو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, لیکن اس کے ماں باپ ایک نگاہ اس پر رکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کام انجام دے رہا ہے. جب بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ دور سے ناظر ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے, اور جیسے ہی بچہ لڑکھڑانا شروع کرتا ہے یا خدا نہ خاصہ مثلا سلپ ہونا شروع کرتا ہے, یہاں پہ ٹائٹ ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے اس کو اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا مولا بھی ایکٹیولی میری اور آپ کی ہدایت کر رہا ہے, فردی طور پر اور اجتماعی طور پر. اور اس میں میرا مولا اس جملے کو بیان کرتا ہے, ولو ان اشیاءنا, اگر ہمارے شیعہ, یہ خود آقا اور مولا کی جانب سے شیخ مفید کو لیٹر جو لکھا گیا ہے اس میں یہ میرے مولا یہ بیان کہ ولو ان اشیاءنا وفقهم اللہ لطاعته, کہ جنہیں اگر خداوند عالم انہیں خدا اپنی اطاعت کے اوپر توفیق دے کہ وہ خدا کی اطاعت کریں, کس طریقے سے خدا کی اطاعت کریں, کیسے اس کام کو انجام دے, علی اجتماع القلوب, اس حالت کے اندر کہ ان کے قلوب آپس میں مجتمع ہوں, آپس میں ایک یونٹ کے طور پر ہو. ہر شخص انڈیویجول اس کام کو انجام نہیں دے رہا, بلکہ ایک گروہ کے طور پر, ایک اجتماع کے طور پر ان کے قلوب ایسے نزدیک آ جائیں کہ سب کے سب جو ہے وہ مل کر خدا کی اطاعت کے اندر مصروف ہوں. اگر ایسا ہوگا, یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, فقط اطاعت خدا کی بات نہیں کی میرے مولا نے کہ خدا انہیں اطاعت پروردگار کی توفیق دے, بلکہ کیا کہا, علی اجتماع القلوب, جب دل مجتمع ہو, دل ایک دوسرے کے ساتھ ہمراہ ہو, ایک یونٹ کے طور پر تشیع کا یہ گروہ خدا کی اطاعت کے اندر مصروف ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ امت تشکیل پا چکی ہے, اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں, بغیر وسیلے کے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے, بغیر چینل کے اس کام کو انجام نہیں سکتے. تب میرا مولا کہتے ہیں لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا, بس اس موقع پر جب یہ کام انجام پائے گا تو ہماری لقا, ہماری ملاقات, ہمارے ظہور کے اندر ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جائے گی, اور فوراً میرے اور آپ کے آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. بس ایک اور انداز میں اگر کہا جائے تو خود آقا منتظر بھی ہے اور آقا منتظر بھی ہے, جن کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن وہ آپ کے اور میرے منتظر ہیں کہ کب میں اور آپ اس اجتماعی گروہ کو تشکیل دیں گے جن کے قلوب آپس میں مجتمع ہوں, جو آپس میں مشترک ہوں, جن کے دل ایک دوسرے سے نزدیک آ چکے ہوں, جن کے دلوں کے اندر وہ بانڈ کریٹ ہو چکا ہو ولایت کی چاشنی کی وجہ سے کہ اب ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, اور پھر اس کو اپنے کمال پر پہنچانے کے لیے ان کو ایک ولی کی ضرورت ہے, ان کو ایک امام کی ضرورت ہے, انہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ میرا آقا اور مولا یہ کہتا ہے کہ پھر خداوند عالم کے طرف سے کبھی بھی تاخیر نہیں ہوگی, جب تمہاری طرف سے پیاس کا اظہار کیا جائے گا تو حتماً وہاں سے خداوند عالم کی طرف سے نزول باران ہوگا. وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, کہ جو زمین مردہ ہو چکی ہے, وہ قلوب کے جو ولی خدا سے دوری کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں, جب وہ اپنی طرف سے اظہار پیاس کریں گے تو یقیناً نزول ماہ ہوگا, اور جب نزول ماہ ہوگا تو حقیقی معنوں میں اس کائنات کے اندر حیات اور زندگی کا نزول ہوگا اور ہم میں اور آپ اس کی برکتوں کو انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے. لیکن اس روایت کے اندر بھی یا جو لیٹر ہے جو امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا ہے, وہ جملہ کہ جو ہم ان چند مجالس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں بار بار, اس کی تاکید ہوتی ہے کہ وہ شرائط, وہ ذمہ داریاں کہ جو کلی طور پر اہل بیت علیہ السلام نے روایات کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں, کہ آپس میں متفق ہوتے ہیں, آپس میں مشترک ہوتے ہیں, آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, خصوصی طور پر امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب کے بارے میں یہ چیز کثرت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے, اس ان حالات کے بارے میں کہ جس کے اندر امام کا ظہور ہوگا, اس بات کو معین کیا گیا ہے کہ وہاں پر قلوب آپس میں نزدیک ہو چکے ہوں گے, ایک طرح کا برادرہڈ, ایک طرح کا اتفاق, ایک طرح کا اجتماع جو ہے وہاں پر تشکیل پا چکا ہوگا, جس کو کمال تک پہنچانے کے لیے امام اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر المیزان کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کی ذیل کے اندر جو کل ہم نے ڈسکشن شروع کی, کہ اس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تین کلمات کو یا تین آبلیگیشنس کو کہ جو ایمان والوں پر, مومنین پر, بلیورس کے اوپر آتی ہے, اصبروا وصابروا ورابطوا, ان کو ہم نے ڈسکس کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد علامہ طباطبائی اسی تفسیر کے اندر جب ان تینوں چیزوں کو ایکسپلین کیا اور کہا کہ اگر تمہیں واقعی معنی میں فلاح پانی ہے, سکسیسفل ہے ہونا ہے, اگر اس کائنات کے اندر وہ پوٹینشیل کے جو خداوند عالم نے ہیومینٹی کے اندر, بشریت کے اندر اپنی خلافت کے طور پر قرار دیا ہے, اس کو اپنے پرفیکشن تک پہنچانا ہے, تو تمہیں ان کاموں کو انجام دینا ہوگا. اصبروا وصابروا ورابطوا, تقوی الہی کے زیر نظر, خداوند عالم کو حاضر ناظر جان کے. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ حزب بنائیں, میں اور آپ پارٹی بنائیں, گروہ بنائیں, تشکیلات بنائیں, لیکن اس کے اہداف غیر الہی ہو. نہیں, وَاتَّقُوا اللہ, خدا کو حاضر ناظر جان کے تم ان کاموں کو انجام دو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, جب تم ان تمام کاموں کو, ان سٹیپس کو صحیح معنوں میں انجام دو گے تو فلاح تمہارا مقدر ہے, کامیابی تمہارا مقدر ہے. حقیقی سکسیس اور پرفیکشن کے جو ہیومینٹی کو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی ان مقدمات کی بدولت, کہ جس کا حکم قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دیا گیا ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ اس کے بعد ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور وہ نقطہ یہ کہ علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت کے خود اس آیت کو اور قرآن کریم کی مختلف اور آیات کا مشاہدہ کریں, مطالعہ کریں, اس پر غور و فکر کریں, تو ایک اور نقطہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ جہاں قرآن کریم فرد کی زندگی اور موت کا قائل ہے, جہاں قرآن کریم فرد کے بارے میں رسپانسبلٹیز کا قائل ہے, جہاں قرآن کریم فرد کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایک نام اعمال ہے, بالکل اسی طرح سے, بلکہ شاید اس سے زیادہ تاکید کرتے ہوئے, اس سے زیادہ ایمفیسس کرتے ہوئے قرآن کریم امتوں کی حیات اور موت کا قائل ہے, قرآن کریم امتوں کی رسپانسبلٹیز کا قائل ہے, قرآن کریم امتوں کے نام اعمال کا قائل ہے, قرآن کریم اعمال کو امتوں کی طرف نسبت دیتا ہے, اور اس سے زیادہ کہ قرآن کریم میں افراد کا تذکرہ آیا ہے, قرآن کریم نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے. آپ اور اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ مائدہ, ان تمام اہم ترین سوروں کے اندر کثرت کے ساتھ جس قوم کا ذکر آیا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے, ایز اے نیشن اس کو ذکر کیا گیا, ایز اے قوم ذکر کیا گیا ہے. وہاں پہ ہر انڈیویجول کو ذکر نہیں کیا کہ فلاں شخص کیا کر رہا تھا, فلاں شخص کیا کر رہا تھا, بلکہ بنی اسرائیل ایز اے ہول کیا کام انجام دے رہی تھی اور کیا کام انجام نہیں دے رہی تھی. قرآن کریم قوموں کی طرف نسبت, ہمارے پاس کثرت سے واقعات موجود ہیں جب انبیاء کی قوموں پر عذاب نازل ہونے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اس قوم میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں, جو خدا کی عبادتوں کے اندر مصروف ہے, کیوں پوری قوم کو نابود کیا جا رہا ہے, کیوں پوری نیشن کو عذاب کیا جا رہا ہے؟ جواب ہر موقع پر یہی آتا ہے کہ یہ افراد فردی طور پر تو شاید اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, لیکن حقیقی معنوں میں جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی کہ ان تمام لوگوں کو حق کی جانب حکم دینا, عمل معروف کرنا, نہیں منکر کرنا, اس کام کو انجام نہیں دیا جا رہا تھا. ایز اے ہول اس امت کو ایز اے یونٹ جب انسان دیکھتا ہے تو کلی طور پر خدا کی عبادت سے دور تھے, خدا کی طرف سے جو فرائض آ رہے تھے اس کو انجام نہیں دے رہے تھے, لہٰذا ان سب کو جو ہے وہ اس عذاب کے اندر شکار کیا جائے گا اور سب کو جو اس عذاب کو دیکھنا پڑے گا. لہٰذا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ خود بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ایسے زمانے کے اندر, ایک ایسے موقع پر کہ جب اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عام طور پر افراد کی گفتگو کی جاتی ہے. ان افراد میں بھی فقط جو ہے وہ بادشاہوں کی, ملوک کی اور کنگز کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی. پوری تاریخ کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ اسی بات کے اوپر تھی کہ بادشاہوں کی اساس کے اوپر پوری پوری تاریخ لکھی جاتی تھی, ان کے اوپر جو ہے وہ پوری ہسٹری کو بیس کیا جاتا تھا. اس موقع پر قرآن کریم نے ایک نیا زاویہ انسانیت کے سامنے پیش کیا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ آئے ہیں سب کی بنیاد یا اساس در حقیقت قرآن کریم ہے. شاید ان میں سے کچھ لوگوں نے راہ جو قرآن کریم سے حاصل کی اس پر چلے, اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنا خود کا مذہب اور مکتب جو ہے بنانے کی کوشش کی. اور علامہ طباطبائی نے یہاں پہ جو مثالیں دی وہ ابن خلدون کی, مسعودی کی, اور ویسٹ کی بھی, جو ایک فرینچ فلاسفر ہے آگسٹ کونٹی کے نام سے, یا شاید پروناؤنسیشن میں صحیح نہ بھی کروں تو اس جو اسپیل کیا جاتا ہے انگلش کے اندر COMTE کے نام سے, 1857 میں جو فرینچ ریولوشن آیا تھا اس کی جو فاؤنڈیشن تھی, اس کی جو بنیاد تھی, اس کی جو اساس تھی وہ اس فلاسفرس کے پازیٹیوسٹ تھیوری کے اوپر جو ہے بیان کی گئی تھی, بنائی گئی تھی. علامہ طباطبائی نے اس کا بھی ذکر کیا. علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ یہ تمام فلاسفرس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ قرآن کریم نے در حقیقت انہیں دی تھی, اور یہ امتوں کو, نیشنز کو, گروہوں کو دیکھنا قرآن کریم نے انہیں سکھایا کہ کیسے یہ چینجز آتی ہیں اور کیسے ایک امت کی حیات اور موت واقع ہوتی ہے. یہاں پہ چند آیات میں آپ کے سامنے فقط تلاوت کے طور پر کرنا چاہتا ہوں, اور دیکھیں ان آیات کے اندر قرآن کریم صراحت کے ساتھ امت کو ذکر کر رہا ہے. میں نے دو مجلس پہلے آپ کو تعریف کی تھی, امت کی جو تعریف کی جاتی ہے افراد کا ایک ایسا مجموعہ کہ جو ایک ہدف کے تحت آپس میں جمع ہوا, ایک خاص ہدف کے تحت آپس میں جمع ہوا, یعنی کوئی گول ہے, کوئی ذہن میں پلان ہے, کوئی ٹارگیٹ ہے جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور اس ٹارگیٹ کی خاطر جو ہے سب کے سب لوگ اپنے آپ کو ایک گروہ کے اندر جمع کیا ہے, ساتھ جمع ہوئے, ساتھ بیٹھے اور اس کام کو انجام دے رہے, حالا وہ اہداف مادی ہو یا مانوی ہو, اہداف کچھ بھی ہو, بالآخر اسے امت کہا جاتا ہے, افراد کا ایک ایسا مجموعہ جو آپس میں کنیکٹڈ ہو اور ایک گول ان کے سامنے, ایک ہدف ان کے سامنے, اس کی خاطر جو ہے وہ کاموں کو کلیکٹیولی انجام دے رہے ہو. یہاں پہ قرآن کریم مثلاً سورہ آراف چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 34 کے اندر امت کی زندگی اور موت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں ولکل امتن اجل, ہر امت کے لیے ایک اجل ہے, ہر امت کے لیے ایک موت ہے, ہر امت کا ایک موقع ہے کہ جب اس کے بعد اسے ختم ہو جانا ہے, اس کو فنا ہو جانا ہے, اس کو نابود ہو جانے والا ہے. حالا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے اور کیوں یہ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن اصل جو ٹاپک ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کرے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم نے امتوں کے لیے زندگی اور موت کا قائل, ایک جس سے میں نے کہا کہ ایک فرد کے طور پہ میں آپ کو کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ایک موقع پر پیدا ہوتا ہے اور ایک موقع پر اس دنیا سے جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے امتوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہی نگاہ کی. لکل لکم امتن اجل فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن کریم نے جس طرح سے انسانوں کی موت کے بارے میں کہا کہ جب خدا نے ارادہ کر لیا جو موت کا وقت معین ہے, اسی موقع پر اسے موت آنی ہے اور اسی موقع پر اسے اس دنیا سے جانا ہے, بالکل اسی طرح سے قرآن کریم امتوں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ امتوں کے بارے میں خدا بند متعال نے کچھ چیزوں کو معین کیا ہوا ہے کہ کچھ حقائق ہے کہ اس امت کی موت اور اجل آنی ہے, اور جب یہ دن آنا ہے تو نہ اس میں تاخیر کی جائے گی نہ اس میں جو ہے وہ جلدی کی جائے گی, اسی خاص موقع پر اس قوم کو موت آنی ہے, اس امت کو جو ہے موت آنی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ ایک نام اعمال کی ہم نے بات کی, کہ افراد کے نام اعمال کی بات کی جاتی ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں جو ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں, ہمارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے, چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو, بالکل اسی طرح سے, اور وہ کتاب کی صورت کے اندر, ریٹن فارم کے اندر روز قیامت میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے قرآن کریم بھی کہتا ہے کل امتن تدعا الى کتابہا, کہ ہر امت کو, ہر نیشن کو, ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف, وہ جو تحریر اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے اس کائنات کے اندر, اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر, وہ کام, وہ ذمہ داریاں کہ جو اس نے ادا کی, نعوذ باللہ وہ ذمہ داریاں کہ جو ان پر عائد ہوتی تھی اور انہوں نے ادا نہیں کی, وہ سب کا سب تحریر ہے, خدا کے پاس ریٹرن فارم میں موجود ہے. اور جب امت کو ایز اے گروہ اپنے امام کے ہمراہ, تمام روایتوں کا جملہ ہے کہ ہر قوم کو, ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ روز قیامت محشور کیا جائے گا, تو اس امت کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کا امام اس پر شاہد ہوگا کہ اس امت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا. بس یہاں پر آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر افراد کی کتاب کی بات کی جاتی ہے, افراد کے نامہ اعمال کی بات کی جاتی ہے قرآن کریم کے اندر, وہاں امتوں کے بھی نامہ اعمال کی بات کی جا رہی ہے, امتوں کی ریسپانسبلٹیز کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم نے دونوں حق کی راہ پر چلنے والی امتوں کے بارے میں اور باطل کے راستے پر چلنے والی امتوں کے بارے میں امت کا کلمہ استعمال کیا ہے. ایک طرف مثلا قرآن کریم میں کہتے ہیں امت قائمۃ یتلون آیات اللہ, ایک امت ہے, ایک گروہ ہے, افراد کا ایک مجموعہ ہے جو قیام کرتا ہے راتوں کے اندر, آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, عبادت خدا کے اندر اپنی راتوں کو بسر کرتا ہے, جس کی پرفیکٹ اگزامپل اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب عاشور ہے, دویہم کدوی النحل, کہ اپنے امام کے ہمراہ وہ رات جب میرے مولا نے مانگی ابو الفضل عباس کے توسط سے عمر ابن سعد سے ایک رات کی مہلت, کہ جس کے اندر میرے مولا نے کہا کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب و دعا والاستغفار, اس بات کی تمنا کی, تو اصحاب نے امام کے ساتھ پوری رات اسی حقیقت کے اندر بسر کی, یعنی اپنے آپ کو امام کے ساتھ حرکت دلوائی خدا سے نزدیکی کے لیے, اپنے آپ کو آمادہ کیا لکھائے پروردگار کے لیے. یہ امت کی ایک تصویر قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ یتلو قائمتن, قائمہ ہے امت, قیام کرتی ہے امت, اسٹیٹ فاسٹ ہوتی ہے, قیام کرتی ہے اس راستے کے اندر, کیا کام انجام دیتی ہے, یتلون آیات اللہ, خدا بند عالم کی آیات کی تلاوت کرتی ہے. دوسری طرف وہ امت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 5 کی, جس کے اندر حضرت نوح کی امت پر جب عذاب خدا نازل ہو رہا تھا, تو اس موقع پر قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی, حمت کل امت بے رسول لیاخذو, ہر امت کا جو رسول خدا بند عالم نے ان کے پاس بھیجا تھا, امت یہ کوشش کرتی ہے, گروہ یہ کوشش کرتا ہے, وہ امت یہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے رسول کے اگینسٹ میں کھڑی ہو, اور رسول نے جو ارادہ کیا ہے, رسول نے جو پلان کیا ہے, رسول جو پیغام لے کر آیا ہے, اس کے راستے میں ہرڈلز کو قائم کرے, ان کے راستے میں جو ہے وہ مشکلات کو قائم کرے, لیدحض بہ الحق, تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نابود کرے, حق کو فنا کرے, حق کا راستہ روکے. یہ بھی ایک قسم کی امت ہے, یہ بھی ایک قسم کا گروہ ہے جو ایک ہدف کے تحت حق کو نابود کرنے کے لیے, باطل کو نابود, باطل کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے تئیں اپنے ذہن کے اندر یہ بناتا ہے کہ ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے, اور پوری توانائی کے ساتھ شیطان اور طاغوت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کام کو انجام دینا ہے. اس کو بھی قرآن کریم جو ہے وہ ایک امت کی تعبیر استعمال کرتا ہے. لہذا ان آیات کے اندر مجھے اور آپ کو اس نقطے کو بہت واضح طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کریم امتوں کی حیات کا قائل ہے, امت کے لیے ایک شخصیت کا قائل ہے, اور امت کو ایک واحد نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو فردی طور پر جو رسپانسبلٹیز ہے وہ تو مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے, لیکن ہدف یہ تھا کہ یہ جو انڈیویجول افراد ہیں, یہ جو انڈیویجول لوگ جمع ہو رہے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹ ہونا شروع ہو, آپس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح مجتمع کرنا شروع کریں, تاکہ وہ کلیکٹیو ایفرٹ, کہ جس کے اندر ہر انڈیویجول شخص کا پوٹینشیل ایک دوسرے سے ایکسپونینشلی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس طریقے سے میں اور آپ اپنی انرجیز کو جمع کرنا شروع کریں, اور بالآخر اس حقیقی ذمہ داری کو جو ہمیں اپنے ولی کے مقابلے میں ادا کرنا ہے, اس کو کلیکٹیولی میں اور آپ ادا کر پائیں. کل انشاءاللہ, آج وقت گزر چکا ہے, کل انشاءاللہ وہ جو اجتماع, وہ جو گروہ, وہ جو افراد کا مجموعہ مجھے اور آپ کو تشکیل دینا ہے, اس کی بنیادی ایٹریبیوٹس کیا ہے, اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہے, وہ اساسی پرنسپلز ہیں کیا, کہ اگر میں اور آپ ایز اے گروہ اس کو پورا کرنا شروع کریں تو وہ آئیڈیل گروہ اور اجتماع اور حزب اور پارٹی ہے کہ جس کی جانب خداوند تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, مجھے اور آپ کو اس کام کو انجام دینا ہے ایز اے ہول, ایز اے مجموعہ اس کام کو جو انجام دینا ہے. انشاءاللہ اس میں چند صفات کی جو قرآن آیات کی روشنی میں اور ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی خراساتن, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک مجلس باقی رہ گئی ہے کہ اس کے اندر ہم اس چیز کو انشاءاللہ خداوند عالم نے اگر توفیق دی تو اس میں جاننے کی کوشش کریں گے. خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ اے پروردگار, یہ جو ذمہ داری ہم پر ایز اے امت عائد ہوتی ہے, ایز اے مجموعاً ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے, ہم سب کو اس ذمہ داری کو پہلے مرحلے کے اوپر اس کا ذمہ داری کا احساس کرنے کی کہ کتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہمارے شولڈرز کے اوپر, اور دوسرے مرحلے کے اوپر اس حقیقت کو ایکچولائز کرنے کی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ایک بار درود بھیجے محمد و آل محمد. وہ خصوصیت کی جو انشاءاللہ ایک خصوصیت کی جو ہم مطالعہ بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے, ہر گروہ کے لیے ایک مرکزی شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک امام کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے, جس کی خصوصیات بھی روایات اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بیان کی گئی. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ حقیقت ہوتی ہے, ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے کسی امت کو تشکیل دینے کے لیے کہ وہ شمع کے جس کے گرد سارے پروانے گردش کر رہے ہوتے ہیں, حرکت کر رہے ہوتے ہیں. کربلا کے اندر ولی خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں جو امت تشکیل پائی اور اس نے یہ استقامت دکھائی, اس پوری امت کو تشکیل دینے کے لیے جو شخصیت اہم ترین کردار ادا کر رہی تھی اس کا نام تھا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی انسان اس ہستی کے فضائل بیان کرے شاید کم ہے. تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں ابوالفضل عباس کے فضائل بیان کرنے والے؟ میرے اور آپ کی مجال کیا ہے کہ میں ابوالفضل عباس کے فضائل بیان کروں؟ وہ ہستی کے جس کے بارے میں جب 9 محرم کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے مولا کو عمر ابن سعد کی لشکر کی طرف بھیجا ایک رات کی مہلت مانگنے کے لیے, تو عجیب و غریب جملہ کہا میرے مولا نے, یا اخی ارکبی نفسی بکل فدا, یا بعض روایت کے مطابق بنفسی انت, میری جان تجھ پر قربان ہو بالفضل. یہ ولی خدا کہہ رہا ہے, یہ معصوم کہہ رہا ہے. کیا مرتبہ ہوگا اس ولی اس شخصیت کا, کیسے دفاع کیا ہوگا انہوں نے اپنے زمانے کے ولی کا کہ خدا کا ولی امام حسین امام معصوم یہ کہہ رہا ہے بنفسی انت, ابوالفضل میری جان تو فدا ہو. میرا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں کہہ رہا ہے کانا امن العباس نافذ البصیرہ, خود روایت کے اندر جو زیارت ہمارے پاس موجود ہے یہ زیارت خود ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جس کے اندر میرے مولا کو سلام کیا جاتا ہے, السلام علیکہ یا عبد الصالح, السلام علیکہ یا مطیع اللہ والرسول. یہ جو الفاظ ہیں وہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہو رہے. ایک روایت کے اندر ایک جملہ ملتا ہے, وہ روایت عجیب و غریب روایت ہے, میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. ایک بار میرا مولا مدینے میں جا رہے تھے کسی گلی سے ابوالفضل عباس کے فرزند کو دیکھا. اب شاید کوئی اور امام ہوتے تو شاید میں اور آپ اس حقیقت کو اس حد تک درک نہیں کر پاتے, گرچہ ائمہ کے لیے زمان و مکان کی محدودیت نہیں ہے, لیکن جس ہستی کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جنہوں نے یہ سخت ترین مصائب کو اپنے آقا اور مولا کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھا, جہاں پر انہیں عبیداللہ ابن عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, فوراً سے روایت کی فاستعبرا, امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. ثم قال, اور پھر میرے مولا نے کہا ما من اشد علی رسول اللہ من یوم احد, رسول پر یوم احد جنگ احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا. اس کی صفات بیان کی میرے مولا نے اور کہا کہ اس موقع پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کا ساتھ دی,
اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ ولا یوم کا یوم الحسین, اور ایک اور بہت سخت دن آیا تھا فرزند رسول پر, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس وقت علی ابن ابی طالب اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھے, لیکن علی کا پرورش یافتہ ابو الفضل العباس, جسے اسی دن کے لیے میرے مولا نے تیار کیا تھا, وہ اس کائنات کے اندر موجود تھا. اس وقت میرا مولا یہ کہتا ہے کہ جب 30,000 لوگوں نے رسول کے فرزند کا گھیرا کیا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کا ساتھ دیتا, یہاں پہ میرا مولا کہتے ہیں رحم اللہ امی العباس, خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر, لقد آثر وابلا وفدا اخاہ بنفسہ, اپنی جان کو اپنے آقا اپنے بھائی پر نثار کر دیا, حتی قطعت یدا, یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں قتل ہو گئے. فابدلہ اللہ عز وجل منہما جناحین, خدا بند عالم نے انہیں دو جناح عطا کیے, دو پر عطا کیے, یطیر بها مع الملائکۃ فی الجنہ, میرا مولا ابو الفضل عباس ملائکہ کا سردار ہے قیام جنت کے اندر. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ خداوند عالم نے انہیں وہ منزلت عطا کی ہے, یغبطہ بها جميع الشہداء یوم القیامہ, شہید کے جس کے بارے میں روایات کا جملہ آیا ہے کہ ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے, ہر نیکی سے بالا تر, ہر مقام سے بالا تر ایک مقام ہے, یہاں تک کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے, اس سے بالا تر کوئی مقام نہیں ہے. لیکن میرا مولا یہ کہتا ہے کہ ابو الفضل عباس کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہدا بھی غبطہ کریں گی, کیا عجیب اور کیا عظیم مقام خدا بند عالم نے ابو الفضل کو عطا کیا. ہمارا سلام ہو ابو الفضل عباس پر, ہمارا سلام ہو اس باوفا پر کہ جب تک خیام حسینی میں باقی تھے, نہ فقط ولی خدا بلکہ ولی خدا کے گھر میں موجود تمام افراد کو آسرا خدا کے بعد اس ہستی کے اوپر تھا. میں کبھی کبھی جب بھی میں مقتل کی تلاوت کرتا ہوں, یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے, نہیں معلوم کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, نہیں سوچا, بنی ہاشم میں پہلی ہستی جو شہید ہوتی ہے وہ علی اکبر کی ذات ہے. اس کے بعد ہستیاں جب شہید ہونا شروع ہوتی ہیں, کبھی اونو محمد کی شہادت واقع ہوتی ہے, کبھی حضرت قاسم کی شہادت واقع ہوتی ہے, مقتل ہمیشہ یہ جملہ لکھتا ہے کہ میرا مولا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاشے کی طرف جاتے ہیں, میرا مولا شکاری کی طرح قاسم کے قاتل پر حملہ کرتا ہے, میرا مولا زینب کے فرزندوں کو لینے میدان کربلا پہ جاتا ہے. میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے, مولا ابو الفضل آپ کہاں تھے؟ کیوں آپ حسین کا ہاتھ نہیں تھامتے تھے؟ کیوں آپ مولا سے نہیں کہتے مولا آپ نہ جائیں علی اکبر کا جنازہ میں لے کے آؤں گا, مولا آپ نہ جائیں قاسم کا جنازہ میں لے کے آؤں گا, مولا آپ نہ جائیں اونو محمد کا جنازہ میں لے کے آؤں گا؟ شاید وجہ یہ ہو کہ میرے مولا نے ابو الفضل عباس کو خیام کے سامنے رکھا ہو کہ بچوں کو دکھتا رہے کہ ابو الفضل عباس زندہ ہے, حسین کا علمدار زندہ ہے, حسین کا صاحب لباس زندہ ہے. لیکن جب یہ سارے شہید ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے, روایت کا جملہ یہ, میرا مولا بار بار آقا کی بارگاہ میں آتا تھا, قرض آقا صدری, مولا اب دل میں گنجائش نہیں, اب برداشت نہیں ہوتا, اب تو اجازت دے دے, کان تو صاحب لبائی ابو الفضل عباس, تم میرے لشکر کے علم بردار ہو مولا, ارے میرے ہاتھ کے پروردگار اکبر و قاسم و محمد شہید ہو گئے, وہ لشکر کا صاحب لوف یہ کہتے ہیں کہ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ حسین نے کہا ابو الفضل عباس دونوں بھائی ساتھ چلتے ہیں, بچوں کے لیے پانی کی سبیل لے آتے ہیں, شاید اللہ تعالی لطیف کی صدائے اس قدر زیادہ ہو چکی تھی بچوں کی, بعض روایات کے اندر بچوں کی پیاس کی شدت بہت عجیب و غریب ہے, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن علی کے دونوں شیر ایک ساتھ رن کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں. جب دشمن نے یہ دیکھا کہ حیدر کرار کے دو فرزند دشمن کی طرف حملہ آور ہو گئے, عمر ابن سعد نے یہ اعلان کیا دونوں بھائیوں میں جدائی کر دو, ورنہ لشکر میں کسی میں مجال نہیں کہ علی کے شیروں کا مقابلہ کرے. دشمن کی فوج نے دونوں بھائیوں میں جدائی کی, ایک بھائی نہر فرات کی طرف قدم بڑھنا شروع ہوا، ایک بھائی دوبارہ سے خیموں کی حفاظت کے لیے پلٹ کے واپس آتا ہے. روایت یہ کہتی ہے میرا مولا ابو الفضل عباس مشکی سے گو لیتے ہوئے نہر فرات کے اندر انٹر ہو گئے، پانی کو ہاتھ میں لیا. مقتل دشمن کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابو الفضل عباس نے پانی کو ہاتھوں میں لیا اور دریا پہ مار دیا دوبارہ سے. مجھے نہیں معلوم اس پانی میں حسین کے پیاسے لب نظر آئے تھے، علی اصغر کا خوش گلا نظر آیا تھا، یا سکینہ کی لطش لطش کی صدائے میرے مولا کو آ رہی تھی. ایک بار پلٹ کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے دم جب تیرا ولی پیاسا ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے. تھوڑی دیر بعد کربلا کے بند میں یہ آواز گونجی، واللہ لو قطع تم یمینی انی احامی ابدن اندینی، تم نے میرا دایا ہاتھ قتل کر دیا لیکن میں اپنے آقا اور مولا کا ہمیشہ دفاع کرتا رہوں گا. تھوڑی دیر بعد میرے مولا کا بایا بازو بھی قطع ہو گیا. اب ابو الفضل عباس کی ایک آرزو تھی، وہ پانی کا مشکیزہ جس کی ذمہ داری اس ساکی کربلا نے اپنے ذمہ لی تھی. پلٹ کے جا رہے تھے لیکن جب مشکیزے کا پانی اپنے ہاتھ سے چلا گیا اب ابو الفضل عباس میں رمک باقی نہیں تھی. بعض مقاتل کے مطابق عباس نے اپنے سلجھنے کا رخ تبدیل کیا، خیام کی طرف جانے کے بجائے دوبارہ دریا کی طرف جانا شروع کیا. اب جس کی جو مجال تھی، کسی نے تیروں کی بارش کی، کسی نے ریزوں کی بارش کی. حسین کا یہ الحمدہ سلجھنا سے زمین کربلا پہ آتا ہے اور یہ آواز گونجی، یا خواہ ادرک آخا بھائی بھائی کا سلام. یا حسین کی آواز گونجی، الان ان کا سر ازاری وکلت ہیلتی. ارے حسین کا علم برداشت چلا گیا. اے اہل حرم میر و علمدار نیامان علمدار.